الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی کی توفیق سے اپنے تئیں ایک صحیح جذبے کے ساتھ اور حق کو پہنچانے کے لیے اور سب سے بڑھ کے حضرت سید القونین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں جھوٹ شامل کرنے والے افراد کے جھوٹ کو واضح کرنے کے لیے جو سلسلہ پچھلے چند ماہ سے چل رہا ہے، آج اس کا آخری بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کہنے کی عنایت مرحمت فرمائی، اور سوائے اس کے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت دھڑلے سے اور ان گنت جھوٹ جو لوگ امت میں پھیلا رہے ہیں ان کے جھوٹ کو واضح کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. یہ جھوٹ سننے میں بھی اور سوالات کی صورت میں بھی ملک بھر کے جتنے دارالافتاء ہیں ان میں آتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اس سلسلے میں دو چار دس بیس نہیں سینکڑوں سوالات آئے، اور مختلف روایات بیان ہوئی. ان کی تحقیق کرنے کے بعد اور ان کتابوں کو دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ سارے لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، پوچھنے والے بہت سے 99% بالکل منعن لکھ کر بھیج دیتے ہیں اور صفحات کا عکس بھیج دیتے ہیں، جو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی ان لوگوں نے یہ لکھا ہے، اور جن کے حلقے بہت وسیع ہیں ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے. ہمیں کوئی اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ کسی کا حلقہ کتنا بڑا ہے اور کتنا چھوٹا ہے، کوئی حسد بھی نہیں ہے ولیعز باللہ. اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی کہ کس کا کیا حلقہ ہے، بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، نہ اس بات کی کبھی پرواہ رہی ہے کہ خلق خدا کا اتنا خیال رکھا جائے کہ ہمارا حلقہ بنے. اللہ کی کل مخلوق ایک ذرہ برابر اس کی پرواہ نہیں، نہ اس کا خوف ہے، الا یہ کہ جبر ہو کہ اگر سچ بولا تو مار دیں گے، اگر سچ بولا تو تمہارے ہاں بھی خواتین ہیں، اگر سچ بولا تو ندوہ کو بند کرنے کے لیے صرف ایک کال کی ضرورت ہے، ان دھمکیوں سے جبر ہو تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ کل خلق خدا ایک ٹکے کی ایک ذرے کی کوئی اہمیت نہ رکھتی ہے، نہ خوف میں نہ امید میں. ان حلقوں سے لینا کیا ہے اور خلق خدا نے کرنا کیا ہے؟ بہت مذمت کر کے کافر اور گالیاں، کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کی نیت نہیں عن المنکر کی ہے اور نیت یہ ہے کہ گالیاں دی جائیں تاکہ اعلی کلمۃ اللہ ہو، تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا. اور نکیر کرنے والوں پر بھی اگر نیت درست ہے تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کا برا منائیں، کسی کا برا منانا کیا اور اچھا تعریف سے کیا، دونوں سے کوئی غرض نہیں. اور بات وہ ہے جو غالب نے اپنے دیوان میں کہی ہے، انہوں نے کہا کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، لیکن اے ندیم کہیو میرا سلام اگر نام ابر ملے. اور یہ بھی آیا ہے کہ تجھ سے تو کچھ کلام نہیں، لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو جو نام ابر ملے، گر نام ابر ملے. تو جو بھی ہو، اس شعر کی تشریح تمام اس بات کو واضح کرتی ہے جو کہنا چاہتے ہیں یا جو کچھ کہا گیا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب حقیقی صورت حال سے ناواقف لوگ کچھ کہتے ہیں تو ان کو سلام متارکت ہے. یہ جملہ سمجھ لیا جائے تو ان کی تعلیم کو اتنا بھی کافی ہے. اس لیے بے شمار جھوٹ ہیں جو بولے گئے. جن دو شخصیات کا تذکرہ، طارق جمیل صاحب اور پیر ذوالفقار صاحب کی باتیں جو چل رہی ہیں، بے شمار جھوٹ ہیں جو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اور ان لوگوں نے ریکارڈ کروائے ہیں. مثلاً ایک آخری جھوٹ آپ سے عرض کریں جو نہایت سنگین اور خطرناک ہے، کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اور کس نے عرض کیا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، کہ اللہ کے رسول اذا انت قبضت فمن یغسلک، اللہ کے رسول جب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کو نہلائے گا کون؟ وفیما، اور کس چیز میں؟ نکفنک، ہم آپ کو کفن دیں گے. یہ عبارت یہ وہاں بھی مل جائے گی طبرانی میں، اور یہ عبارت آپ کو وہب کے تذکرے میں حلیۃ الاولیاء میں بھی مل جائے گی، اور یہ ان کے ہاں بھی مل جائے گی. طارق جمیل صاحب نے اردو میں بہت زیادہ جوش و خروش اور بہت زیادہ انہوں نے جذباتی صورت میں بیان کی ہے، اور یہ آپ کو وہاں بھی مل جائے گا. مکہ مکرمہ کے جو خطیب حرم شریف میں درس دینے والے تھے اور انہوں نے اپنی سیرت ریکارڈ کرائی تھی، معلوم نہیں حیات ہیں یا وفات پا گئے، اللہ ان سے درگزر فرمائے، یہ ان کے بھی سیرت کے بیانات میں مل جائے گی. یہ ایک طویل جھوٹی روایت ہے جو کہ نقل کی گئی ہے، اور کچھ خیال نہیں کرتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، اور یہ ان کے مقابلے میں اپنے پیر کا دفاع کرتے ہیں کہ پیر صاحب نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، ایک واعظ کرنے والے شخص نے جو کہا ہے وہ سچ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مت لاؤ ان لوگوں، تمہارا ذہن جو ان جھوٹی روایات پر مبنی کلام سے بنا ہوا ہے ہوش کرو، تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ ہم تو صاف عرض کریں گے کہ اے پروردگار عالم، یہ جھوٹ تھا جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بولا گیا، طبرانی نے لکھا اور فلاں نے لکھا اور فلاں نے، محققین نے صاف کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے. پھر اوپر ترہ یہ کہ کہتے ہیں یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ غیر مصدقہ روایت ہے، یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ موضوع ہے. یہ غیر مصدقہ اور موضوع کہنا اس لیے کہ تمہارے مشائخ کے ان جھوٹی روایات پر پردہ پڑا رہے اور عوام کو سمجھ ہی نہ آئے، عوام کو پتہ ہی نہ چلے کہ غیر مصدقہ اور موضوع کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، یہ تمہاری تلبیس ہم نہیں جانتے. تم یہی جھوٹی اور جذباتی باتیں کر کے پہلے بھی امت کو گمراہ کرتے رہے ہو اور اب بھی امت کو گمراہ کر رہے ہو. اس لیے جب جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا جھوٹ کی تکرار، جھوٹ کی تکرار، یہ طنز اچھا ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع تم نے کتنا کرنا ہے، محض اپنے جھوٹے پیروں ان کی جھوٹی روایات کے دفاع کے لیے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم علم حدیث، اس میں نقب لگاتے ہو، اپنا جرم نہیں دکھائی دیتا. اور جو ہم کہتے ہیں کہ نم جھوٹ، اس کا نقصان یہ ہے کہ ہر جگہ دار الافتاء میں جاتی ہیں چیزیں اور پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ الحاد اس سے پھیلتا ہے. جب ایسی روایات بیان ہوں گی کہ ایک جہاز اور اس پہ مچھلی، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں کہ جہاز پورا شپا کے رک جاتا ہے، یہ جب بیانات ہوں گے تو جو لڑکے ہیں نا، جدید نسل جو ہے، وہ ان کو سنتی ہے اور ہنستی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کہاں آیا ہے. آپ اعتقاد کے کانوں سے سنتے ہیں اور علم اس طرح نہیں ہوتا. علم کے فرائض میں سے ہے کہ ان چیزوں کا انتقاد کیا جائے، نقد کیا جائے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولا جائے، یا غلط کو غلط بولا جائے. اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور کیا اللہ کے رسول کون تکفین، تجہیز و تکفین میں حصہ لے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اہل خانہ یہ کام کریں گے، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم. اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ تم لوگ ہوگے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوں گے اور پانی ڈالیں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہوئے میاں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو 12-13 برس کے بچے تھے، ان کے والد گرامی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. بہرحال، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور عبداللہ ابن عباس، تم دونوں کے ساتھ تیسری شخصیت ہستی جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہوگی. اور پھر تین کپڑے ایسے لے آنا، اور پھر لوگوں مجھے چھوڑ دینا، تم سب نکل جانا. فاول من صلی علیہ رب، سب سے پہلے جو ان کی نماز جنازہ پڑھے گا وہ اللہ، ولیعوذ باللہ، من فوق عرش، ہی اپنے عرش کے اوپر سے. ان الفاظ کی سنگینی سمجھ میں آتی ہے؟ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے لے کر اب تک اشاعرہ اور ماتریدیہ جن چیزوں کی علم کلام میں بحث کرتے ہیں، وہ اللہ تعالی کے فوق اور طاعت ہونے پہ اور حق تعالی شانہ کی جہاد پہ، اس پہ بحث نہیں کرتے. یہ کتنے سنگین الفاظ ہیں، من فوق عرشی، کیا عقیدہ پھیلانا ہے؟ وہ جو اہل حدیث کے ان افراد کا ہے جو علم کلام میں موجودہ دور میں گمراہی کے راستے پر چل پڑے، یا وہ عقیدہ جو ماتریدیہ کا، اشاعرہ کا اور قدیم علماء اہل حدیث کا. ماتریدیہ تو اکثر، اشاعرہ کچھ کچھ. التفویض مع التنزیح، جو الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے اور اللہ تعالی اسی پہ موت دے. التفویض مع التنزیح، یہ علم کلام ہے پورا. کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ فوق عرش کیا ثابت کرتا ہے؟ اور پھر ثم جبریلا، پھر جبریل میرے نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر ثم میکائیل، ثم جبریل، ثم میکائیل، ثم اسرافیل، ثم الملائکۃ زمرن زمرا، گروہ در گروہ آئیں گے فرشتے میرا جنازہ پڑھنے کے. اور یہ بیان جب مولانا ارشاد فرما رہے ہیں طارق جمیل صاحب تو اوفو مجمع اچھل رہا ہے، اشش کر رہا، کیا کہنے کیا کہنے، میری پیری میں زور رہنے دے، چشم عالم کو کور رہنے دے۔ اب اس میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے علاوہ بھی جنازے پڑھے؟ کیا پہلا جنازہ پروردگار عالم نے پڑھا اور ولیعوذ باللہ ولیعوذ باللہ وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اللہ؟ ایسے سوالات ہیں کہ اگر دل میں ایمان ہونا کانپ جاتا ہے آدمی کہ اللہ عز و جل کی صفات کا مسئلہ۔ اسی لیے بڑے بڑے اکابر اس مقام پہ پہنچ کے یہی کہتے رہے کہ التفویض مع التنزیہ، اللہ کے سپرد، اللہ کے حوالے۔ اسی لیے ہمیں مفوضہ کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ ایک شاخ شیعہ کی بھی ہے، لیکن اس بحث میں کیا پڑھنا، وہ خالص علمی بحث ہے۔ مگر یہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اپنے مریدوں کو، ہزاروں کے مجمع کو، آپ کون سی روایت سنا رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حالت ہماری یہ ہے کہ پوری دنیا میں، ہماری مملکت پاکستان میں، پوری دنیا جانتی ہے کہ کئی برسوں سے کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں، اور ادھر سے قرض لینا ہے، اس سے قرض لینا ہے، اس سے قرض لینا ہے، یہ ساری چیزیں کہ قرض دو اور قسطیں ادا کرو، حتیٰ کہ آئی ایم ایف نے اب آ کر گلا گھونٹنے کی بات کر دی ہے کہ یہ کرو، یہ آپ ان سے پوچھیں جو لوگ غربت اور فقر میں زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں، اور بات کہاں سے کہاں جا پہنچی ہے۔ اور لوگ اس طرح اس مجمع میں عشش کر رہے ہیں جیسے بہت ہی بڑا کارنامہ یہ روایت بیان کر کے کیا، اور بالکل ایسے ہی اس بے خبر اور بے شعور قوم جن میں نہ علم ہے نہ شعور ہے کہ ان چیزوں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، خادم حسین رضوی فیض آبادی، اور انہوں نے اسلام آباد میں ظاہر ہے کہ کئی دن ایک مظاہرہ فرمایا، ان کے کچھ مطالبات تھے، ان کی تقریر میں بھی گئی ہے، پبلک پاگل ہو گئی ہے۔ حالت یہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں کبھی چیف آف آرمی سٹاف کو یہ نہیں کرنا پڑا تھا، حالات اتنے دیگرگوں ہو گئے کہ پچھلے بھی اور موجودہ بھی جا جا کر راہ ہموار کر رہے ہیں کہ ملک کی معیشت بچے، اور پھر وزیر اعظم تشریف لے جاتے ہیں، وہ دستخط کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب تشریف لے جاتے ہیں، وہ دستخط کرتے ہیں، اس لیے کہ ملک کی فکر ہے، معیشت اس حد تک برباد ہوئی بھی ہے، اور اس پہ ایک بہت بڑے مذہبی طبقے کے رہنما خادم حسین صاحب رضوی فیض آبادی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نسخہ بتاؤں اس سارے قرضے کو ہٹانے کا، یعنی آئی ایم ایف کا قرضہ بھی اتر جائے گا، امریکہ کا قرضہ بھی اتر جائے گا، دنیا کا کون سا ملک ہوگا جس سے ہم نے قرضہ نہیں لیا اور وہ قرضہ دینے کا اہل تھا، سب کے قرضے ہو۔ اور احسان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ مفت بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا نایاب و نادر نسخہ ہے کہ اس کے لیے آئی ایم ایف قرضہ دیتا تو بھی حق نہ ادا ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ انہیں سب سے کہو کہ سود ہمارے مذہب میں دینا جائز نہیں، لہذا سود تو ہم دیں گے نہیں، اور اصل زر جو ہے، اصل جو قرضہ لیا ہے وہ دے دیں گے جس دن ہمارے پاس پیسے ہوئے، اور اگر نہ مانے تو پھر غوری میزائل ہے۔ یہ ہے حل، اور اس پہ اب دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کو یا سن لیجئے گا، پبلک ہے کہ کنٹرول میں نہیں آ رہی، وہ جوش و جذبہ ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے پورا ملک اٹھ کے چاند پہ پہنچ گیا ہے، اور قدم رکھا ہے چاند پہ، تو پوری پبلک دیوانی ہو رہی ہے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اچھا حل بتایا. جن کا حال یہ ہے کہ بھیک سے فارغ نہیں ہوتے مانگنے سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ اس طرح خوشی کی خبر اور حل کہہ رہے ہیں کہ جیسے اب تک یہ نایاب حل کسی کو ملا ہی نہیں تھا، سب باتوں کو چھوڑ کے صرف اتنی سی بات ہے کہ ہمارے معاشی مسائل کا یہ حل ہے، نہیں ہے نا؟ تو اس میں اتنا خوش ہونے اور پبلک کے اچھلنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ جو اس کی داد دے رہے ہیں وہ بے شعور لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے اور معیشت کیسے چلتی ہے. حتیٰ کہ سعودیہ جیسا ملک جو بظاہر اسلام کے قوانین کچھ نہ کچھ رکھتا ہے، نافذ کرتا ہے، ان کا وہ دور جس دور میں محمد بن سلمان سے پہلے ان کے جو بادشاہ گزرے ہیں، وہ بھی سود کے نظام کو کلی طور پر اپنی معیشت سے نہیں نکال سکتے. یہ ایک الگ بات. لیکن حضرت محمد طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ سب سے پہلے رب آ کر نماز جنازہ پڑھے گا، اس پہ جو سوالات آتے ہیں پھر وہ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں آئے تھے، ولیعوذ باللہ، اللہ نے عرش کے اوپر سے نماز کیسے پڑھی تھی؟ پھر غیر مقلد آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے چار تکبیریں کہی تھی یا پانچ تکبیریں کہی تھی، مولانا صاحب نے یہ فرمایا، اس کی وضاحت کریں. اب ہم کیا جواب دیں؟ ہم خود شرمندہ ہوتے ہیں. تو اس تین جھوٹی روایات کا سب سے بڑا فائدہ ملحدین اٹھاتے ہیں کہ انہیں دین کا مذاق اڑانا ہوتا ہے. اس لیے آپ ملحدین کو دیکھیں، کراچی کے ملحدین کو دیکھیں، نکاب اوڑے ہوئے، اور بار بار وہاں طارق جمیل صاحب کی یہی روایات لاتا ہے کہ دیکھیں دین کے جو اصل نمائندے ہیں وہ یہ ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. ہم تو ادب احترام سے بول رہے ہیں، وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ کچھ اور. وہ کہتے ہیں یہ ارشاد، یہ ارشاد، یہ ارشاد. اب ہم کیا بتائیں بھائی، یہ سب جھوٹ ہے. جب یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دین سارا جھوٹ سے بھرا ہوا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا اس جھوٹ سے محفوظ رکھے، اور اس دین سے بھی محفوظ رکھے جس کو ثبوت اور جس کو تائید کے لیے جھوٹی روایات گھڑی جائیں. اگر یہ سب جھوٹ گھڑ کے اسلام کو صحیح ثابت کرنا ہے تو پھر یہ جھوٹ ماننے میں کیا حرج ہے کہ شاہ شمس تبریز جو ہیں ملتان میں، ان کے پاس ایک ان کو کسی نے گوشت دے دیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ بھون کے کھائیں، تو نیزے پہ بوٹی کو اٹکا لیا. اب آگ کون جلائے اور کون اٹھے اور کیسے کریں، تو سورج کو اشارہ فرمایا اور سورج پہ بوٹی بھون لی، سورج نیچے آ گیا اور پھر اشارہ کیا، سورج واپس چلا گیا. ملتان میں اسی لیے زیادہ گرمی پڑتی ہے. اور لطیفہ یہ بھی ہے کہ جہنم میں کچھ لوگ کمبل اوڑے بیٹھے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو سردی، ان کا سردی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ملتان کے رہنے والے. یعنی جہنم سے بھی بدتر گرمی پڑتی ہے، اور ساتھ یہ حکایت ملا لی. بہت چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے حضرات ہیں ہندوستان کے رہنے والے، ان کے ہاں بھی یہ روایت ہے کہ ہمارے فلاں جو دیوتا تھے انہوں نے سورج کو اشارہ فرمایا اور انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، سورج کو نگل لیا. اگر اسلام اس شمس تبریز کی جھوٹی روایت سے اور ہندوازم اس بھگوان جنہوں نے سورج کو نگل لیا تھا، انہی سے ثابت ہوتا ہے ہندوازم اور انہی سے ثابت ہوتا ہے اسلام. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. ہم ان دونوں چیزوں کی نفی کرتے ہیں. معجزات، کرامات اہل السنہ کے عقیدے میں شامل ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن معجزات وہ جن کی سند صحیح ہو، کرامات وہ جن کی سند صحیح ہو، اس کا نہ ماننا اپنے آپ کو اہل السنہ سے خارج کرنا ہے، ولیعوذ باللہ. ہم پورے اعتدال کے قائل ہیں، اس لیے علم کلام کی اس بحث کو اس وقت نہیں چھیڑا جا سکتا. کہ اہل سنہ کا اعتدال میں ہونا یہ خود ایک بہت بڑی علامت ہے سنی ہونے کی. علم کلام کی کتابوں میں علم کلام کے ماہرین نے دونوں شدتیں نقل کی ہیں. ان کا ایک طرف یہ دیکھو یہ روافض ہے, ایک طرف یہ دیکھو یہ معتزلہ ہے, ہمیں دیکھو ہم بالکل درمیان اعتدال کے ساتھ چل رہے ہیں. اور انہوں نے 9-10 خصوصیات گنوائی ہیں علم کلام میں کہ اہل سنہ یہ ہوا کرتے ہیں, اہل سنہ نے اس اینڈ پہ ہیں نہ اس اینڈ پہ. تو اس لیے یہ اب کہنے کو یہ طبرانی کیا بھی مل جائے گی روایت, غالباً امام رازی رحمت اللہ علیہ کہی ہے, یہ کہاں کس نے اور لکھا, وہاں بھی مل جائے گی, ہلیہ میں مل جائے گی. مگر عوام کی رہنمائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے, وگرنہ عوام میں ایسی موضوع اور جھوٹی روایات بیان کرنے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم الہاد کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہم الہاد کی ترویج کر رہے ہیں. یہ نئی نسلیں, یہ جو ہمارے آگے آنے والے ہیں نا, ابھی گھر کوئی نہیں پہنچتا پڑھا کے مدرسے سے اور جمعہ پڑھا کے, وہ فوراً انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور روایات نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا پالا جن لوگوں سے پڑ گیا ہے وہ نسل کوئی اور ہے, وہ نسل گزر گئی کہ جس نسل کا علم صرف گاؤں کی مسجد کے مولوی صاحب تک محدود, وہ ان قصوں کو سن کے اللہ کا خوف, اللہ کے سامنے رونا, گھر آ کے بیویوں کو یہ قصے سنانا, وہ علم وہیں تک محدود تھا. اب وہ صورتحال نہیں رہی, عقلیات کا ویسے ہی غلبہ ہوتا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے اور جو ہمارے کرنے کا کام کہ ایک طرف ہم انہیں کرامات اور معجزات کا منکر نہ ہونے دیں, کبھی کبھی یہ کرامات اور معجزات کا انکار کفر تک لے جاتا ہے. حضرت مریم کا, حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سورہ آل عمران کا, اس میں مفسرین کو اٹھا کر دیکھ لیں, مفسرین نے بڑے بڑے دلائل اور بہت قوت سے الحمدللہ دفاع کیا ہے ان چیزوں کا, اور کرنا بھی چاہیے تھا, ہم اہل سنہ اس کے قائل ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا ہو جانا اور جادو کے اثر کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک نے قبول فرمایا تھا, ہم سب اس کے قائل ہیں. یہ تو معتزلہ اہل تشیع اور یہ جو اب جدید لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں تحقیق کے نام پہ, یہ اس کے منکر. یہ اہل سنہ میں شمار کیے جانے کے بھی قابل ہے, اس لیے ہمیں اس انتہا سے بھی بچانا ہے اور اس انتہا سے بھی بچانا ہے جو مختلف اولیاء کرام رحمہم اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑے جاتے ہیں اور بغیر کسی ثبوت کے پیش کیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اللہ تعالی کی ولیعظب اللہ جنازہ پڑھنے کی بات ہے, یہ سب کے سب جھوٹ ہیں. اور اسی لیے بزار رحمت اللہ علیہ نے, جو بہت صاحب علم بزرگ ہیں, انہوں نے کتاب العلل میں صاف لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے, اور ابن ملقن رحمت اللہ علیہ نے اس کی تائید بھی کی ہے. چنانچہ امام جو ہیں ابن ملقن رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور بزار, یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت بالکل جھوٹ ہے. یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اس بات میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ اس روایت کو لوگوں میں بیان کریں. یہ آپ کے اہل علم ہیں, یہ آپ کے علماء ہیں, یہ اس امت کے ہیرے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی آدمی ان کے بعد پیدا ہوا ہو ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آیا. کہیں لگا کھاتے ہیں جب وہ تحقیق کا دریا بہا دیتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ, مگر یہ کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ جیسا آدمی جس کی حدیث کے ذخیرے پہ اتنی وسیع نظر ہو کہاں ہے؟ ہم ان لوگوں کے علم کو چھوڑ دیں، ان کی تصریحات کو چھوڑ دیں؟ کیوں؟ اسی طرح حضرت عبدالحی صاحب لکھنوی فرنگی محلی رحمہ اللہ تو رہ جاتے ہیں، الآثار المرفوعہ انہوں نے رسالہ لکھا ہے، اگر بھئی بیعت کا اتنا ہی شوق ہے، اگر اپنا حلقہ بڑھانا ہی ہے یا لوگوں کو اللہ تک ملانا ہے، بالکل آپ کی نیت ٹھیک، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہی ہے، تو آپ جن بنیادوں پر دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالی ہی کے لیے کچھ پڑھ لیجیے، اپنے خلفاء کے حلقوں سے نکل کے اور اپنے مداحوں کے حلقوں سے نکل کے ایک آدھ گھنٹہ پڑھ لیا جائے تو شاید یہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو آتا ہے وہ اس میں، یہ تو نہیں کہتے ختم ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو کمی آئی۔ دو چیزوں کا مقابلہ ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور پاک ہستی اور انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس سے جھوٹ ہٹانا چاہتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس جھوٹ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ شیخ اور پیر ان کی جہالت پر پردہ پڑا رہے، اپنے شیخ کو بچا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اور ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مبارکہ آئی ہیں اس علم پر جو داغ بڑھتے ہیں اس کو مٹا رہے ہیں۔ دونوں میں تقابل کر لیجئے، آپ ادھر رہنا چاہتے ہیں یا ادھر رہنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے وہ ہندوستان کی مایا ناز شخصیات میں سے تھے، فرنگی محل ہم ان حضرات کے یہاں حاضر ہوئے، ناشتہ کیا وہاں، انہوں نے بہت 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 زیادہ عزت دی، ظاہر ہے کہ ہم تو کبھی بھی کسی بھی عزت کے مستحق نہیں رہے، نہ جانا نہ حقیقت میں تھے، لیکن بہت زیادہ عزت افزائی، ہر چیز دکھائی، قدیم محلہ لکھنؤ کا، حضرت عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چیزیں، اور پھر مولانا عبدالباری صاحب فرنگی محلی رحمہ اللہ، اور مختلف لوگ، حضرت عبدالباری صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سیاست میں اس وقت جو لوگ لاکھوں مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہے تھے ان میں سے ایک تھے، ان کے سیاسی نظریہ اتفاق اختلاف وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بہت بڑی ہستی حسرت موہانی نے بیعت کی تھی حضرت رحمۃ اللہ کی، اور حسرت موہانی پر بڑا غلبہ اور اثر تھا کمیونزم کا، حسرت موہانی بڑے آدمی تھے، اور حسرت موہانی کی اب سوانح کون پڑھتا ہے، کراچی میں ان کے نواسے تھے تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا، تو یہاں سٹنگ پرائم منسٹر بینظیر صاحبہ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تو اس کا کوئی نہیں پوچھنے والا تھا، تو حسرت موہانی کے نواسے کو کون پوچھتا۔ انہوں نے ایک موقع پہ محسوس کیا کہ مجھے بیعت کرنی چاہیے، تو انہوں نے حضرت عبدالباری صاحب فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت مجھے بیعت کی اجازت عنایت فرمائیں، اس قابل ہوں کہ اب لوگوں کو کچھ کہہ سن سکوں، اور حضرت عبدالباری صاحب رحمت اللہ علیہ نے خلافت دی تھی، یہ تو بیچ میں قصہ ایسے ہی آ گیا کہ اپنے بزرگوں کی چیزیں جو سنیں بچے ان کو یاد رہنی چاہیے کہ کتنے عظیم لوگ تھے یہ، سیاسی اختلاف اتفاق وہی کرتا ہے، وہ کون سی ایسی بات۔ تو حضرت عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ نے الآثار المرفوعہ ایک کتاب لکھی ہے، 1304 ہجری میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، 1323 میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اور 1304 میں مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، اور یہ سب معاصرین تھے ایک دوسرے کے، احمد خان صاحب اور مولانا عبدالحی صاحب اور حضرت گنگوئی نور اللہ مطلوب، یہ سب آگے پیچھے کی شخصیات ہیں۔ تو الآثار المرفوعہ میں وہ کہتے ہیں کہ ذکر و بعض القصص المشہورہ، یہ جو قصے مشہور ہو جاتے ہیں عوام میں، ولنذکر ہاہنا بعض القصص، ہم ان میں سے کچھ قصے یہاں نقل کر دیتے ہیں، اور اکثر وہ عاز زمانینا، اور ہمارے زمانے کے اکثر وعظ اور نصیحت کرنے والے مولوی صاحبان، فی مجالسہم الواعظیہ، جب وعظ کی مجلس منعقد کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کو جذبات ابھارنے کے لیے یہ قصے وہاں سنائے جاتے ہیں. سب سے پہلا نمبر جس نے تشخیص کی، وہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور حضرت رحمت اللہ نے کمال فرمایا. حضرت مجدد رحمت اللہ نے فرمایا، سب سے بڑے بدعتی اہل سنہ کے برعکس، سب سے بڑے بدعتی رافضی، جھوٹ بولتے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور ائمہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی. ایسے یہاں حضرت کی بات یہ ہے، ایسے جھوٹ گھڑ کے اہل تشیع بولتے ہیں کہ آدمی انگلی منہ میں داب لے. یہ ناد علی، صوفیہ مسلسل اس کی اجازتیں لینا دینا، اور اہل تشیع میں جو اب محققین ہیں وہ کہتے ہیں یہ ناد علی ہمارے ہاں کہاں سے آ گئی. اور ناد علی ہے کیا؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں جب بظاہر پسپائی ہو رہی تھی تو اس وقت یہ کہا گیا کہ علی، مولا علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگو، اور کہنے والا نامعلوم تھا، آواز آئی کہ ناد علی پڑھو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر یا علیو یا علیو یا علی پڑھنا شروع کیا، اور جنگ احد میں پسپائی کی بجائے فتح ہو. ہمارے وہ اساتذہ جو اہل تشیعوں میں سے تھے ان سے بھی پوچھا کہ حضرت، ان کا بالکل جھوٹ ہے، کوئی ایسی روایت نہیں، سب سے بڑے جھوٹ. اور ان کے بعد ٹھیکہ لیا اہل سنہ کے ان وائزوں نے، انہیں عوام کو رلانا تھا کہ رو، حسین رضی اللہ عنہ کا خون کربلا میں ہر پتھر خون کا ہو گیا تھا. جو پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے حسین رضی اللہ عنہ کا خون نکلتا تھا. یہ محبان اہل بیت ہیں یا تاجران اہل بیت ہیں؟ محض لوگوں کو جذبات دلا کے، اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہم، ان کے نام پہ پیسے بٹورنا. ان کے بعد آ گئے ہمارے جھوٹ بول بول کے، حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا اسماعیل شہید، اور بالا کوٹ کے عظیم شہداء، خدا کی رحمتیں، خدا کی رضا مندی ان کے شامل حال ہو، اللہ تعالی ذرہ ذرہ ان کی قبروں کا اپنے نور سے منور فرمائے. اتنی عظیم جماعت تھی، اور پیچھے والوں نے وہاں جو سرخ پتھر ملا کہا حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ کا خون ہے. یہ حضرت سید صاحب پتھر کو اٹھایا اور نیچے سے کوئی سرخ نکل آیا تو مراد پوری ہوئی، کہا یہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا خون ہے بالا کوٹ میں، دیکھو پتھر سرخ ہو گیا. اگر پتھر اپنے اصل سلیٹی رنگ میں نکلا تو پھینک دیا. یہ سب جھوٹ ہیں بچوں، جو کرامت کے نام سے گنوائے جاتے ہیں. اس لیے جب تم جھوٹوں کو سنو گے، پھر اس کے بعد اسلام کی اوریجنل کوئی چیز پیش کرے گا تو آپ کہیں گے یہ جھوٹ، معیار بدل جائے گا. اس لیے پوچھیں ان سے جنہیں تحقیق کرنی پڑتی. اس لیے سب سے بڑے جھوٹے وہ ذاکرین کا طبقہ، عوام کو جذبات میں لانے کے لیے، اور ان کے بعد نمبر انہوں نے لے لیا. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عاز و زمانینا، ہمارے زمانے کے واعظ کرنے والے، حضرت رحمت اللہ تھے لکھنؤ کے، اور لکھنؤ والوں سے قصہ کہانی، دلی والے بھی اتنا مقابلہ نہ کر سکے جتنے لکھنؤ والوں نے جھوٹے قصے گھڑے، اور اس میں مستقل کتابیں لکھی. اردو ادب کو پڑھ لیجئے، پتہ چل جائے گا. وَظَنُّوهَا أُمُورًا ثَابِتَةً مَعَ كَوْنِهَا مُخْتَلِقَةً مَوْضُوعًا، اور انہوں نے وہ قصے بیان کیے اور ثابت کرنے کی کوشش کی جو اپنی مجالس میں سناتے تھے، حالانکہ یہ قصے سب کے سب جھوٹے اور گھڑے ہوئے تھے. یہ گھڑا ہوا نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں سے ایک گدا آ گیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور وہ گدا جو تھا وہ اس کے گلے میں ٹوکری لٹکا دیتے تھے، اور وہ گدا جاتا تھا اور دروازے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدے کو ارشاد فرماتے تھے فلاں کو بلا لاؤ، تو سیدنا علی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتا تھا، زور سے سر مارتا تھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت والا نے یاد فرمایا ہے، تو اٹھ کے آ جاتے تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ وہ روتا رہا. یہ سارا قصہ شاید پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں وہاں طارق جمیل صاحب کے یہاں، بڑے اہتمام سے ملے گا، اور عوام ہے کہ ایسے روتے ہیں جیسے واقعی وہ اس گدے سے، ظاہر ہے جذباتی بیانات ہوتے، تو جو ذاکرین بیان کرتے ہیں بچوں ان قصوں سے، اور ہمارے یہاں کے لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ تعالی پہ، قرآن کریم پہ جھوٹ بولتے ہیں، بچنا چاہیے ان چیزوں سے، کوئی غرض نہیں، کوئی لین دین نہیں، اور دو تو کیا پوری دنیا میں کسی انسان سے کوئی غرض نہیں، کوئی لین دین نہیں، ایک ٹکے کے برابر خدا کی کل مخلوق ایک ٹکے کے برابر اہمیت نہیں رکھتی، کیا کر لیں گے بیانات کو سن کے، کیا کر لیں گے، تعریف کر لیں گے، رکھیں تعریف اپنے پاس، اللہ تعالی قبول فرما لے، بس مذمت کر لیں گے تو پھر کیا کر لیں گے یار، مذمت کرنے میں ان کی نیت اگر صحیح ہے تو انہیں خدا سے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور تعریف کرنے میں بھی نیت صحیح ہے تو انہیں اللہ کیا سے ہمارا کیا لینا اور کیا دینا. لیکن جو علماء، جو مفتیان کرام، جو مدارس کے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان روایات کی تردید کرتے ہیں، اور جو صاحبان علم و عقل کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ جب سند لیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی تقویت کے لیے کر رہے ہیں کہ یار جو آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو، یہ بہت بڑی خدمت ہے اس زمانے میں دین کی، کہ جھوٹ کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے اور ان جھوٹے قصوں سے انکار کیا جائے. یہ آخری بیان ہونے کی وجہ سے اس موضوع پہ اب ایک اور جھوٹ بھی سن لو کہ وہ کیا بولتے ہیں. آؤ جنت پکار رہی ہے، جتنے پیر صاحب کے معتقدین ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ٹیلی فون پہ پڑھ کے سناتے ہیں، جس طرح تبلیغ کا جس طرح فضائل اعمال شیخ محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی تھی وہ پڑھی جاتی ہے، اس طرح سے یہ خلفاء ایک دوسرے کو فون پہ سناتے ہیں، مساجد میں حلقے لگنا شروع ہو گئے، اور بیعت کے نام پہ ایک یہ ڈھونگ بھی چل پڑا کہ جتنے نمازی نماز پڑھنے آئے بس چادریں پھیلا دیں، پگڑیاں پھیلا دیں، سب کو سب بیعت ہو جاؤ، سب اسے پتا بھی نہیں ہے بیعت کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ بیعت اس قدر اور یہ سلسلوں میں داخلے اس قدر آسان ہو گئے ہیں کہ کوئی کسر ہم نے چھوڑی نہیں، دیوبندی تہمت لگانے کے لیے بس یہ کافی ہے، باقی کچھ نہیں رہا. یہ بالکل ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح آپ فتاوی رضویہ پڑھیں تو فتاوی رضویہ میں مولانا مرزا خان صاحب نے اپنے پوتے کو 4 سال کا بچہ جب اسے بسم اللہ کرائی تو اسے کہا کہ میرے پوتے میرے بیٹے جتنی روایات حدیث شریف کی مجھ تک پہنچی ہیں میں ساری سند تمہیں دیتی. چلو یہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے، اس کا پھر کسی حد تک دفاع کیا جا سکتا ہے. اور 4 سال کے بچے سے یہ بھی فرمایا کہ جتنے سلاسل اولیاء اللہ کے مجھ تک پہنچے ہیں اس کی بھی تمہیں اجازت ہے. اب 4 سال کا بچہ لوگوں کو بیعت کرے گا اور تربیت کرے گا، یہ دیکھ لینا فتاوی رضویہ. اس لیے ہم تنگ آئے ہوئے ہیں کہ اس دین کے نام پہ کیا کیا گھڑا ہوا ہے، کس کس چیز کی تردید کرے. وہاں یہ ہے اور یہاں اب جو دیوبند سے منسوب اپنے آپ کو کرتے ہیں ان کے حلقے دیکھ لو کہ نماز کے بعد جو بھی ہے بیعت کرو بیعت کرو. کیوں بھائی؟ وجہ شیخ ہے، اس سے تربیت حاصل کرنا ہے. دیوبندی اکابر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، عظمہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، حتیٰ کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے ہاں تو بیعت ہم نے خود بھی دیکھی عظمہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، یہ سارے اکابر ہیں، یہ لوگوں کو بیعت اتنی جلدی نہیں کرتے تھے جیسے اس پاکستان میں دیوبند سے منسوب پیران کرام اتنی جلدی خلافت دے دیتے، وہ بیعت ایسے جلدی نہیں کرتے تھے جتنی جلدی اب یہاں خلافتیں ملنے لگی ہیں. اس لیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اہل السنہ کا مزاج کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو دیوبندی حضرات کو اہل السنہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے بھی، وہ جو اکابرین تھے اب والوں کو نہیں کہتے. اب ان میں سے کوئی یزید کا حامی ہو گیا ہے اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو گیا ہے، اور کوئی تقدیر کا منکر ہو رہا ہے، اور کوئی تین طلاقوں کا منکر. ان کا کیا تعلق ہے اہل السنہ سے؟ اس لیے شیخ نور اللہ مرکدو کسی حدیث کے متعلق کوئی بات کہتے ہیں نا، ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے اور حضرت نے لکھ دیا موضوع ہے، یا حدیث موضوع ہے اور حضرت نے لکھ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حضرت رحمت اللہ تو بہت بڑے آدمی تھے، وہاں یونس صاحب جونپوری رحمہ اللہ، ان کی کتابوں پہ مفتی زید صاحب اللہ تعالی انہیں عافیت سے رکھے اور طویل زندگی عنایت فرمائے، انہوں نے اس پہ نقد کیا ہے، گرفت کی ہے بہت سی چیزوں پہ، بالکل ٹھیک الحمدللہ. انہوں نے کئی چیزیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو حنفیت اور اسی طرح اہل السنہ کی بہت سی چیزوں کے خلاف ہیں. فرق کرنا چاہیے، ہم بھی انہیں پڑھتے ہیں بڑے ادب اور احترام سے. حضرت شیخ وہاں یونس جونپوری رحمت اللہ علیہ اس مقام کے آدمی تھے کہ کسی حدیث پر اگر اپنی رائے لکھیں تو سوچنا پڑتا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس کی اصل کیا ہے. حضرت شیخ لکھ سکتے تھے، مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ سکتے تھے، سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، ایک صدی پوری انہوں نے حدیث کی مسند جمائی ہے اور حق ادا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ تحقیقات کا. یہ سارے حضرات مل کے بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان سے بھی بلند تر ہیں. یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، کوئی فتوے کی باتیں تھوڑی ہیں. اس لیے کہ وہ اس مقام کے آدمی تھے جو کہے تو سنی جائے، جو تحریر کرے تو پڑھی جائے، جس سے اختلاف کے لیے ہفت سمندر طے کرنے پڑے. کہ حضرت نے یہ لکھا ہے آسان بات نہیں ہے ان کے متعلق کچھ عرض کرنا. زہبی نے کچھ لکھا ہے، حافظ ابن حجر نے کچھ لکھا ہے، ابن تیمیہ اور ابن قیم نے کچھ، اس سے اختلاف کسی بھی شخص کا علمی اختلاف کوئی آسان چیز ہے رحمہ اللہ؟ ان سے غلطیاں علم کے اعتبار سے ہوئی ہیں، وہاں جچتا بھی ہے، وہاں جچتا ہے. ایک سرجن ہے، مریض کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے کا سرجن اٹھ کے کہتا ہے کہ سر یہ جو آپ نے کٹ لگایا تھا یہ نہیں ہوتا نا تو شاید جان بچ جاتی. اس لیے کہ وہ دونوں ہم منصب ہیں. ایک گاؤں کا دیہاتی اٹھ کے آ کے کہے کہ سرجن تم نے بڑا غلط کیا ہے یہاں کٹ، تو اس کا صحیح کہا ہوا بھی غلط ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس بنیاد نہیں، تعلیم نہیں. تو کہاں شیخ رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ اور نصاب اور یہ، اور کہاں حضرت سہارنپوری اور حضرت یونس جونپوری رحمہ اللہ ان کی تحقیقات؟ بسم اللہ اختلاف ہو سکتا ہے، سو بسم اللہ کوئی اس پہ علمی طور پہ کہے کہ حضرت یہ ایسے نہیں ہے، ایسے فلاں کتاب ملی ہے، فلاں میں یہ ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے سرے سے علم حدیث کو تو کیا عربی صرف و نحو تک نہیں پڑھی، وہ بھی حدیثیں بیان کریں سبحان اللہ، اور اس پہ لوگ بھی اشش کر اٹھیں، ڈوب مرنے کا مقام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا اس درجے کی ہو گئی ہیں کہ بالکل ان پڑھ لوگ بھی ظاہر ہے وہ روایتیں گھڑیں گے؟ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ام علقمہ نے پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لے آئیں، میرے بیٹے کی جان نہیں نکل رہی. لمبا قصہ ہے، لمبا قصہ. بات صرف مختصر اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے حق، تم اس کی ماں، اس نے حقوق ادا نہیں کیے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آگ جلاؤ اور میں اٹھا کر اسے آگ میں پھینکنے لگا ہوں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہوئے کہ زندہ اس لڑکے کو آگ میں پھینک دیں, تو ماں نے کہا کہ میں نے سارے حقوق معاف کیے. یوں ہی اس نے کہا اس کی روح کا نکلنا ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کیا. یہ سارے قصے کا خلاصہ ہے. اور پیر صاحب بول رہے ہیں اور لوگ کیا بات ہے, اور بولنا کیا ہے, آؤ جنت پکارتی خطبات میں دیکھ لینا ان کے یہ سارا قصہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا اور آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے لوگوں جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا, اور اللہ کی لعنت کے بعد فرشتوں کی لعنت, زمین و آسمان کی لعنت. یہ واقعی ایسے ہوا ہے, واقعی کوئی آدمی مرنے والا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلوا دی تھی کہ اسے پھینکیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ لعنت ہے. نبی کی لعنت کوئی معمولی چیز ہے بھئی؟ والدین کے حقوق, والدین کے ساتھ محبت, ان کا ادب اور احترام, ان کی خدمت, قرآن بھرا ہے جہاں جہاں وہ حقوق انسانی کا ذکر کرتا ہے, والدین کے حقوق کا بھی ذکر کرتا ہے. قرآن حقوق العباد سے بھرا پڑا. یہ جو قرض کی آیت نازل ہوئی ہے, قرآن کریم کی سب سے طویل آیت کریمہ, کتنے احکامات, قرض لو تو لکھ لو, اس پہ بھی گواہ بنا لو, یہ 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 یہ, یہ سب حقوق العباد ہی تو ہے. ولکن البر من آمن باللہ, اللہ تعالی نے وہاں بھی اس آیت کے آگے پیچھے حقوق العباد ہی کا تو بیان فرمایا. سورہ مجادلہ میں بھی حقوق العباد کئی جگہ. آپ ان آیات کو پڑھیں, اس کا ترجمہ ہے, اس کی تفسیر ہے, آپ لوگوں کو سنائیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کی اولاد میں سے تھے, اور یحییٰ مجددی کہلاتے تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد جو بھوپال میں چلے گئے تھے, اس خانقاہ سے حضرت رحمت اللہ علیہ, اتنی بڑی شخصیت اس خانقاہ میں شاید ان کے بعد کوئی نہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ کسی وجہ سے خانقاہ سے بھوپال سے حیدرآباد تشریف لے گئے تھے, اور حیدرآباد کی خانقاہوں میں تشریف لے جاتے تھے, وہاں تصوف کا, ان چیزوں کا بہت غلبہ تھا. تو کسی ایک جگہ کا متعلق حضرت نے فرمایا, وہاں ہم جاتے تھے اور صوفیہ کی باتیں بہت کثرت سے ہوتی تھیں, اور کان ترس گئے کہ کبھی کسی آیت کی تفسیر سن لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سن لیں. کان ترس گئے, اور صوفیہ کے تذکرے ہمیشہ اپنے مشائخ کے اور اس کے, یہ بات اس لیے یاد آتی ہے کہ قرآن حقوق العباد سے بھرا پڑا ہے. حدیث شریف میں والدین کے لیے بے شمار احادیث ذکر کی گئی ہیں, ان کو سنائیں, ان کو پڑھیں, ان کو پڑھائیں. یہ جھوٹے قصے سنانے کی کیا ضرورت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور ام القمہ سے یہ کہا اور یہ ارشاد فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا. اس سے آپ نے کیا ثابت کر لینا ہے؟ یہی نا کہ والدین کا ادب احترام چاہیے. تو اس کے لیے قرآن اور حدیث, جو صحیح احادیث ہیں, وہ ناکافی. اور اصل جڑ یہ ہے کہ مطالعہ کیا ہو, پڑھا ہو, تو تب نا مریدوں کے حلقے, خلفاء کے حلقے, اور بہت سی اور چیزیں کس کس کا ذکر کریں, اس سے فرصت ملے. اور ایک دو گھنٹے بھی کہیں پڑھا ہوتا نا روزانہ کا, یہ احساس ذمہ داری ہوتا کہ میرے کہے پہ لوگ سنتے ہیں, بحث کریں گے, کل لوگوں میں بات جب جائے گی تو میں نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے, اور علم ہے نہیں, میں کیا کروں گا. اس سے وہ لوگ اچھے تھے جو چپ رہتے تھے, اور ان سے بدر جہاں بہتر وہ لوگ تھے جن کو حضرت تھانوی نفر اللہ مقدو نے خلافت دی اور باقاعدہ تحریر فرما دیا یا زبان سے کہہ دیا کہ دیکھو شرعی مسائل میں علماء اور مفتیوں سے تعلق رکھنا, سمجھا دیا. اور اپنے مجالس میں بھی کہ بیعت تو میں دیتا ہوں، بیعت کی اجازت دیتا ہوں، لیکن علماء سے تعلق رکھنا. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی کہ جن کے جوتے سیدھے کرتے تھے حضرت مولانا تقی صاحب، مفتی محمد رفیع صاحب رحمہ اللہ، مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ، اور مولانا تقی صاحب عثمانی، اللہ سلامت رکھے ان کو رحمہ اللہ، یہ جوتے سیدھے کرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے کراچی میں دیکھے. کون تھے؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ. اور ڈاکٹر صاحب کا ایک خط کسی موقع پہ ہم نے حضرت مولانا تقی صاحب کو پیش کیا کہ یہ خط تھا، تو حضرت نے پہلے اسے اپنے سر پہ رکھا، پھر چوما، اور پھر پڑھا کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ میں کیا تحریر فرمایا. یہ ادب اور احترام ہے سارا. سبحان اللہ، ایسے لوگ جو اپنے شیخ کے جوتے سیدھے کرتے تھے. یہ دیکھا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ پوچھا تو وہاں اسے لدھیانوی صاحب سے، وہاں تک ہی صاحب سے کوئی مسئلہ. تینوں حضرات تھے یا دونوں حضرات تھے کراچی میں، تو دونوں نے ایک دوسرے سے بات کر کے پھر حضرت رحمۃ اللہ کو مسئلہ بتایا. یہ حضرت تھانوی نبر اللہ مرکدو کی تربیت تھی کہ مسائل میں، علمی معاملات میں علماء سے رجوع کرنا ہے. باقی بیعت، تصوف، تزکیہ اور اخلاقیات کی میں رہنمائی وہ لوگ تم سے لیتے رہے. یہ اعتدال کی رات. اس لیے ابن جوزی، خیر ابن جوزی کون سا کوئی سند ہے، خود بھی ان کی کتاب ہے نا وفا، وہ دیکھنا. ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں جو آشوب چشم کا قصہ بیان کیا وہ ایک طویل روایت ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے، فضول باتیں. پھر اسی طرح انہوں نے انگور کے خوشے پہ بحث کیا، سیرت پہ کتاب لکھی ہے ابن جوزی نے. ابن جوزی ایک طرف اتنا تشدد ہے ان میں کہ وہ بلا تکلف احادیث کو کہتے چلے جاتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. ابن ماجہ پہ بھی قلم اٹھایا کئی کئی چیزوں پہ، اور خود جب آئے ہیں الوفا بی احوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی ایسی واہی تباہی روایات نقل کر دی. اس کے آغاز میں ہی بہت چیزیں مل جائیں گی. اور ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، دوسری جگہ اسی حدیث کو خود روایت کر رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، دوسری جگہ اسے ہی لے آئیں گے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کمزوری تو ہے سو ہے کہ ایک یہ انتہا اور ایک وہ، لیکن ایک جگہ انہوں نے بہت کام کی چیز نقل کی ہے. اور حافظ جلال الدین سیوطی، اگرچہ ان کا خود بھی بہت عجیب حال ہے، انہوں نے اس اصول کو لکھا ہے اور بہت اچھا انہوں نے اس کو خود بھی قرار دیا، اور کہتے ہیں کہ ما احسن قول القائل، کہنے والے کی بات کتنی پیاری بات ہے جس نے کہا کہ اذا رائیت الحدیث یبائن المعقول، جب تم کسی ایسی حدیث کو دیکھو جو صراحتاً انسانی عقل کے خلاف ہو، عقل انسانی مان ہی نہیں سکتی. کہ گدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور یوں جایا کرتا تھا. او یخالف المنقولا، یخالف المنقولا، یا جو کچھ امت میں نقل ہوتا ہے بڑی کتابوں میں، مسلم ہے، بخاری ہے، مسند احمد ہے، دارمی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، انہوں نے ان روایات کا ذکر نہیں کیا. او یناقض الاصول، یا اصول سے وہ روایت ٹکراتی ہے، اصول سے ٹکراتی ہے. اصول اللہ نے کچھ قائم کیے ہیں کائنات کے، اور ان سے ٹکراتی ہے. فعلم انہ موضوع، جان لو کہ یہ حدیث، یہ روایت پکی جھوٹ ہے. تین اصول بیان کر دیے، ایک جو چیز عقل کے خلاف ہے، چلو کرامتیں اور جتنی بھی کرامات اور وہ جو ہے معجزات، ظاہر ہے کہ عقل کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ان کا انکار کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ جو کمی ہے نا کہ عقل کے خلاف جو چیز بھی رد کر دیں گے، مثلا شک قمر ہے، مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور صحبت مبارکہ سے تھوڑے کھانے کا زیادہ آدمیوں کو پیٹ بھر دینا وغیرہ وغیرہ، جتنی روایات آتی ہیں عقل کے خلاف، تو اتنی بھی بے لگامی کسی کو نہیں ہو سکتی، چھٹی نہیں دی جا سکتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معجزات کو اور اولیاء اللہ کی صحیح کرامات کا انکار کر دے، یہ اعتدال کا راستہ ہے، اس طرح بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہے وہ خلاف عقل۔ اس پہ بہت اچھی چیز اگر پڑھنی ہو تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے جو حضرت شبلی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل میں تیسری یا چوتھی جلد ہے، اس میں پورا حضرت نے باب باندھا ہے اور بہت نفیس بحث کی ہے، وہاں اسے پڑھنا چاہیے۔ تو جتنی بھی عقل کے خلاف روایات ہیں، کچھ تو ویسے ہی ردی کی ٹوکری میں چلی جائیں گی کہ عقل نہیں مانتی، کچھ ایسی ہیں جو ہیں خلاف عقل لیکن ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو، جہاں پر ایک تو عقل کے خلاف، او یخالف المنقولہ، یا نقل کے خلاف روایت آ جائے، جو روایات نقل کی گئی ہیں اور وہ منقول صحیح ہے، وہاں معقولات صحیح ہیں یا منقولات صحیح ہیں، مثلاً شک قمر کی روایت اب یہ عقل میں نہیں آتی لیکن اس کی سند اتنی قوی ہے، اس کی اسناد اتنی مضبوط ہے کہ انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ہمارے پاس تیسری رائے یہ ہے کہ ہم کہیں یہ ہے خلاف عقل یا ماورائے عقل، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یا فلاں شیخ فلاں ولی اللہ کی کرامت ہے، ہم دونوں انتہاؤں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یہ اعتدال ہے آل سنہ کا۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے دیکھو عقل کے معیار پہ، اچھا نہیں تو پھر یہ روایت نقل کے معیار پہ پوری اترتی ہے کہ نہیں، سند کیا ہے اس کی، او یناقض الاصول، لیکن بات ایسی ہے جو اصول توڑتی ہے، عقل کے خلاف ہے یا نہیں، نقل بھی اس کی فرض کر لو صحیح ہے، عقل میں بھی آتی ہے لیکن قدرت کا کوئی اصول توڑتی ہے اور اس کو اتنی جلدی آسانی سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ران پہ سر رکھ کر سو جانا اور آنکھ کھلنے پہ ارشاد فرمانا کہ علی تم نے اثر پڑھ لی، تو نے عرض کیا کہ نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا اور سورج پلٹا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اصل وقت میں اثر ادا کی اور پھر سورج گیا اور غروب ہو گیا۔ اس روایت کو بڑے بڑے لوگ صحیح مانتے ہیں۔ حافظ ابن تیمیہ، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی وغیرہ میں جو رد فرمایا نا، اسے اصول کے خلاف قرار دیا ہے، غالباً یہ دیکھ لیجئے گا، غالباً مدت ہوئی اسے پڑھا تھا، اس سے ممکن ہے کہ ہمارے بیان کرنے میں کوئی تردد ہو جائے، غالباً حضرت نے نہ اس کی سند کو چھیڑا ہے اور نہ ہی عقل کی بات، عقل کے خلاف کی کوئی بات ایسی، بلکہ حضرت نے اصول کے خلاف کے عنوان کو لا کے اس کی تردید کیا ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا بالکل نہیں مانا جا سکتا، یہ کہتے ہیں کہ عقل کے خلاف، نقل کے خلاف، اللہ کے اصولوں کے خلاف ہو جائے، ان یکون خارجا عن دوانین الاسلام، اسلام میں من المسانید والکتب المشہورہ، کہ وہ روایت اسلام کی عظیم کتابوں میں بھی نہ آئے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، صحاح ستہ ہیں، مسند دارمی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے، اسحاق ابن راہوی کی ہے، قزوینی کی ہیں، حافظ سیوطی کی، اور یہ طبقات ابن سعد میں روایات مل جاتی ہیں، اور 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 یہ طبقات الکبریٰ سیوطی کی، اس پہ ترکمان کا حاشیہ ہے، یہ سارے اتنے بڑے بڑے ذخیرے ہیں احادیث کے، اور باقاعدہ نقد اور جرا ہوئی ہے بخاری پہ، یہ الگ بات ہے وہ کتاب ٹھیک ہے یا نہیں، چوتھی پانچویں صدی کے غالباً آدمی ہیں، اور انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ اس صحیح بخاری میں یہ روایات یہ ٹھیک نہیں ہے، امام بخاری روایت لائے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک بندر نے غلط کام کیا اور اسے رجم کیا بندروں نے، اتنے محدثین ہیں. اس روایت کو کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس لیے کہ اس کی سند صحیح تھی لکھ دیا ہے, لیکن حقیقت میں بندروں نے کبھی ایسے کام نہیں کیے کہ شرعی حدود وہ نافذ کرنے لگے. ولی یاسم بڑا طویل اور گہرا علم ہے. کہتے ہیں کہ جو عقل کے خلاف, نقل کے خلاف, اصول سے خارج, تین اور چوتھے اسلام کی جو بنیادی کتابیں ہیں حدیث مبارکہ کی, اس میں نہ آیا ہو تو سمجھ جاؤ کہ فعلم انہو موضوع, یاد رکھو یہ روایات جو ہیں وہ جھوٹی ہیں, گھڑی گئی ہیں. اور پھر حضرت امام عبدالحی صاحب لکھنوی فرنگی محلی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واز کرنے کے کام آتی ہیں, لوگوں کو ہنسانا, رلانا, چٹکلے سنانا, یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہے. اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اگر کبھی قیادت کا منصب دے دے اور وہ قیادت کا منصب ایسا ہو کہ ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ اس پہ یقین رکھتے ہوں, تو بہت وسیع علم بھی چاہیے اور اللہ کا خوف بھی چاہیے, اور چاہیے کہ اپنے افکار, اپنے نظریات اور اپنے مطالعے میں گہرائی پیدا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو سچائی پہ قائم رہنے کی توفیق دے, اور جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اس سے رجوع کی بھی اللہ تعالی توفیق عنایت فرمائے, اور خدا تعالی اپنے لیے کہے گئے جو بھی جملے ہوں انہیں قبولیت کا شرف بخشے.